والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ عز و جل کا ذکر اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے، وہ قیامت کے دن جب اس کی جزا دیکھیں گے تو ان پر حسرت طاری ہوگی اگرچہ جنت میں داخل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارا نیکیہ کرنے کا ذہن ہوتا ہے، بعض اوقات ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ہم کوئی بھی نیک کام کریں تو اس میں ظاہر شیطان تو داخل ہوگا، نفس بھی شرارت کرے گا. تو کئی نیک کام ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ داخل ہو کر ہمیں مطلب یہ کہ بس گناہوں میں ڈال دیتا ہے. اب گناہوں سے بچنا ہے اور نیک کام اخلاص کے ساتھ کرنا ہے. لوگوں کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے، تو پھر یہ کہ تھکن لگتی ہوگی تو اس کی وجہ سے چڑچڑاپن آ جاتا ہوگا، تو پھر کوئی مزاج کے خلاف بات کر دے تو غصہ آ جاتا ہے. اب یہ غصہ آ گیا، یہ بھی ایک امتحان ہے، آزمائش. تو اگر اس کو اتارتے ہیں کسی پر تب گناہ سے بچنا بڑا مشکل، گالی نکل جائے گی، اس کی دل آزاری کر بیٹھیں گے، اس کو جھاڑ دیں گے، بعض وقت ہاتھ بھی اٹھ جاتا ہے، یوں مطلب مزید خرابیاں پیدا ہوتی ہے. تب اگر غصے کو پی لیتے ہیں تو کسی نے ایسا گھونٹ نہیں پیا جیسا کسی نے غصے کا گھونٹ پیا. یہ اتنا عظیم ہے کہ اگر کوئی غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ اس پر غصہ نافذ نہ کرے، تو اس کی بھی اپنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی حوروں میں سے جون سی حور چاہے وہ اس کو لینے کا اختیار عطا فرمائے گا. تو یہ کہ یہ عوام بولتی ہے غصہ حرام ہے، یہ عوام کی غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے. غصے پر تو آدمی کو کوئی قدرت حاصل نہیں ہے، آ جاتا ہے، لیکن اب یہ کہ اس کو کنٹرول کرے اور اپنے نفس کی وجہ سے کسی پر نافذ نہ کرے، صبر کر لے. جہنم کا ایک دروازہ ہے، وہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے کہ جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہو. اس وقت جب غصہ آتا ہے تو آدمی کی عقل پر جب غالب آ جاتا ہے تو کچھ سجکا نہیں پڑتا، پھر وہ کر ڈالتا ہے. جیسے اب کسی نے غصہ دلا دیا، غصہ ہے وہ تو چلا گیا، اب جب تک اس کی دو چار غیبتیں نہیں کرے گا نا اس کو سکون نہیں ملے گا. ایسا ہے میں جانتا ہوں، یا اس کو مارا، اس کو گالی نکالی، ہے نا، کوئی بھی ایسی حرکت کی جو شرعاً اس کے لیے جائز نہ تھی، تو وہی غصہ گناہ پر ٹھنڈا کیا نا اس نے، تو یہ مطلب اس کے لیے وہ جہنم کا مخصوص دروازہ ہے. تو اس لیے جب غصہ آئے تو اس کو پیئے، ٹھنڈا کرے، نہ یوں بھی کہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسے شکر ادا کرے کہ یا اللہ بس تو نے مجھے ثواب کمانے کا موقع دیا، کاش میں ثواب کما لوں، ٹھنڈا کر لے غصہ. تو یہ کہ ذہن بناتے رہیں گے بناتے رہیں گے بناتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ کہ آپ کی عادت پڑے گی، क्योंकि गुस्सा तो दिलाने वाले बहुत आपको होते ही होंगे, गुस्सा दिलाते रहते होंगे, आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालते, कोई तंज करता होगा, कोई मजाक उड़ाता होगा, कोई मतलब यानी कि कुछ ना कुछ बोल के भी चले जाते होंगे उल्टा सीधा। आप सब्र कीजिए और अज्र के हकदार बनिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
प्यारे बापा जान, ये बताइए कि अगर थकन की वजह से तरावी न पड़े तो क्या होगा?
अब थकन, ऐसी थकन कैसी लगती है कि तरावी ना पढ़ सके? तरावी तो फिर ईशा के फर्ज भी शायद ना पड़े, तो लोग तो तरावी इसी को बोलते हैं ना आजकल, तरावी रह गई मेरी, ईशा के फर्ज रह गए, वो तो ज्यादा खतरनाक है। ईशा का फर्ज वो तो फर्ज है, वो तो माफी नहीं है। तरावी की तो फिर भी कोई सूरत बन सकती है रियायत की, बाहर ये के फर्ज भी पढ़ना है, तरावी सुन्नत मौकदा है, इसका तर्क बुरा, आदत बनाई तो गुनाहगार, तो तरावी पढ़नी चाहिए चाहे कितनी थकन। आप जवान है यार, ऐसी कैसी थकन यार, हम जैसा बूढ़ा आदमी भी पूरी करता है। अब मेरी उम्र का है भी नहीं कोई आप में, बूढ़ों को बाद ऐसी बीमारियां होती है कि वो बेचारा बोल भी नहीं सकता सबको, और उसको आजमाइश होती है, तो उसके लिए हर काम में मसाइल होते हैं। तो अब वो अल्लाह ने ये नेमत दी है तरावी तो पढ़नी है। ये रमजान की रौनक है तरावी न, जितनी रौनक मस्जिदों में तरावी में होती है और नमाजों में इतनी नहीं होती। मगरिब में ठीक है वो कबाब समोसों की रौनक होती है, लेकिन वो रौनक अपनी जगह पर नफ्स की रौनक है। तरावी अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, जगह जगह से कुरान करीम की तिलावत की आवाजें मस्जिदों से आ रही होती है। ये वाकई बोलता हूँ, अगर हम समझे तो कितनी बड़ी रौनक है। हम अपने आप को महरूम करें, अपने नफ्स जो है इसको मार के मजबूर करके तरावी में लगाए। नफ्स तो कुछ कर नहीं देगा, वो नेकी से तो दूर भागेगा, हमको इसको कान पकड़ के नेकी पे लगाना है। ठीक है, तरावी किसी ने भी नहीं छोड़नी।
वो मजदूर शहजादे याद आ रहे हैं जिन्होंने इबादत की औकात में उसे काम नहीं लिया जाएगा, इस पर उन्होंने इशारा किया था।
पहले के दौर में तो आदमी बिकते थे, उसकी शराइत है गुलाम कनीज, तो वो मुकाशफतुल कुलूब में शुरू में दर्स देते थे। ये बहुत मशहूर हिकायत है उस दौर की, वो एक आका ने गुलाम का सौदा किया, तो उसने कहा कि मेरी शर्त यह है कि मैं दिन के वक्त आपकी खिदमत करूंगा, रात मुझे आप फारिग कर देंगे। ठीक है, तो फिर उसको कोई बड़ा आदमी था, मालदार आदमी था, वो लेकर आया गुलाम को, तो बोला अपने लिए कोई कमरा पसंद कर लो, तो उसने सबसे खस्ता टूटा फूटा कमरा पसंद किया। अब वो चंद रोज ये गुजरे, एक बार वो आका टहलता हुआ उसके कमरे के करीब से गुजरा, तो वहां तो वो आसमान से किंदिल लटका हुआ था उसके सर की तरफ, नूर का किंदिल, और वो गुलाम सजदे में पड़ा रो रो कर कह रहा था, या अल्लाह तो मुझे माफ कर दे कि मैं दिन को तो इबादत के लिए बाकायदा जो नफली इबादत है उसके लिए हाजिर नहीं हो सकता, रात को मैं तेरी इबादत के लिए हाजिर होता हूं, कि दिन को तूने आका की खिदमत मेरे जिम्मे लगाई है तो वो करनी पड़ती है। वो आका ने सुना चौंका, फिर ये जब दूसरी रात आई तो अपनी जौजा को ले आया, और दोनों ने वही मंजर देखा, ये गुलाम जो है वो ये पड़ा किंदिल लटकी हुई है और सजदे में ये मुनाजात कर रहा है कि दिन को आका की खिदमत मेरे जिम्मे, वरना मैं दिन को भी तेरी ही इबादत करता। तो ये दोनों रोते रहे और ये मंजर देखते रहे। आखिर वो जब सुबह हुई तो वो किंदिल भी चला गया, और आका ने गुलाम से कहा कि आप जो उजर कर रहे थे कि दिन को आपको इबादत का मौका नहीं मिलता, तो लो मैं आपको आजाद करता हूं, अब रात दिन आप अल्लाह की इबादत करें। तो गुलाम सारा मामला समझ गया था, तो उसने कहा या अल्लाह अब तक तो ये रास्ता कि मैं तेरी बारगाह में इस तरह हाजिरी देता हूं और इबादत करता हूं, अब तो मेरा राज खुल गया, तो जब मेरा राज खुल गया तो अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा। तो اسی وقت وہ غلام جو تھا اس کا انتقال ہو گیا. یعنی اتنا اخلاص.
بابا جیسے ایک وقت دریا بچھانے کا جب موقع ہوتا تھا تو آپ بھی فیضان مدینہ میں تشریف فرما ہوتے تھے, تو اگر وہ دری آگے پیچھے کرنی ہوتی تھی تو اس وقت آپ کا کیا انداز ہوتا تھا, جیسے نا کہ بھائی ادھر کرو کھینچو, تو یہ اس وقت کیا انداز اپنانا چاہیے؟
یہ چھوٹے چھوٹے سے رضا بلال ہم لوگ مل کے کچھ کرتے تھے جمعرات کو اجتماع کے لیے, شور کرنے کی تو ادھر اس پرانا ذہن ہے کہ مسجد میں تو سو شور ہو ہی نہیں نا, وہ نہیں اپنے تھیلیاں سے لے کر کچرے اٹھاتے تھے گچھے اور وہ سارا, وہ تو وقت تھا اس وقت ظاہر ہے اب کی طرح تو گیدرنگ بھی نہیں تھی, لیکن ایسا نہیں کہ رش نہیں تھا, اس وقت بھی اس وقت کے حساب سے ٹھیک ٹھاک پبلک آتی تھی الحمدللہ. تو یہ کہ شور اور مسجد میں کیسے, ضرورت تو نہیں پڑتی, بغیر شور کے بھی کام چل جاتا ہے. اگر اپنا ذہن بنا ہوا ہو نا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اس میں احتیاط کرنی ہے, اور جب تک بولے بغیر کام چلتا ہو اشاروں سے بھی ممکن ہوتا ہے کہ کام چلا لیا جائے, پھر یہ کہ مسجد میں وہ دریوں کو یوں جھٹکا نہ جائے کہ اس کی دھول مسجد میں. ہم تو مطلب ہے کہ میں نے تو دریاں باہر میدان میں بھیجی ہیں کہ یہاں گلی میں بھی کسی کی دکان میں کسی کے گھر میں یہ گرد نہیں جانی چاہیے, اس کو تکلیف ہوگی, تو میدان میں جا کے اس کو بھائی جھاڑو, کیونکہ پڑوسیوں کو تکلیف دینا یہ بھی تو مسئلہ ہے. جیسے ایک بزرگ کا واقعہ, کسی کا واقعہ نا مکاشف القلوب میں, کہ وہ گھر میں چوہے ہو گئے تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایک بلی رکھ لیں, تو انہوں نے بولا میں بلی رکھ لوں تو میاؤں میاؤں کرے, چوہے بھاگ کے پڑوسیوں کے گھر میں گھس جائیں, میں ایسے کام نہیں کرتا کہ اپنے چوہے پڑوسیوں کے کھاتے میں ڈال دو, ایسے ہی ٹھیک ہوں میں. یہ سوچ مدنی سوچ, اسی سے اپنی سوچ بنتی ہے نا, کیا چوہے سے کتنی پریشانی ہوتی ہے, لیکن وہ بھی پڑوسیوں کے اس خوف سے کہ پڑوسیوں کے گھر میں چلے جائیں گے, کنفرم نہیں ہے لیکن خوف ہے, تو پھر بھی وہ انہوں نے احتیاط کی. تو ہم یہ دھول جھٹکتے ہیں پھر تو سارے اڑ کر پڑوسیوں کے گھر میں جانے کا پورا پورا امکان ہے, جس کا دروازہ کھلا ہو اس میں گھس جائیے. صلو علی الحبیب صلو علی
محمد. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کی جب مدینہ شریف حاضری ہوا کرتی تھی تو آپ کا بھی دسترخوان سبز سبز گنبد کے سائے میں لگا کرتا تھا, تو اس کی بھی اگر کچھ پیارے پیارے واقعات آپ کچھ سنا دیں.
ہم لوگ مہمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جیسے علماء کرام کو لاتے تھے اور کئی ایک مطلب بٹھا لیتے تھے ہم لوگ, برکت ہوتی تھی اللہ کی رحمت سے, ترکیب ہوتی تھی پورے مدنی قافلے کی, اس طرح کے سب مل جل کے مہمانوں کو بھی کھلا دیتے ہم. افطار کی مسجد نبوی شریف کے باہر سفرا لگتا تھا, پھر وہاں شاہ سے پہلے پہلے ہم فارغ ہو جاتے تھے, بڑی رونق ہوتی تھی اس سے, کئی لوگ آتے تھے, وہ لمبا سفرا, کئی دسترخوان لگتے تھے اور بہت پیارے منظر ہوتے تھے.
بابا مدینہ شریف حاضری کے دوران آپ کو مسجد نبوی جی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں یا مدینہ شریف کی پیاری پیاری گلیوں میں کچھ وہ جھاڑو
مسجد نبوی شریف میں یہ جدی پشتی چلے آ رہے ہیں جو رات کو جھاڑو نکالتے ہیں عشاء کے بعد, اس میں کسی نے میری ترکیب بنا دی تھی, اس میں تھوڑا سا میں جھاڑو نکالا تھا, اب وہ کون سے سفر میں, ایک سفر میں شاید ہوا ہے کبھی ایسا, اور ایک بار شاید وہ گلی میں مدینے کی گلیاں بوہارا کروں جھاڑو والے ہی ہوتے ہیں ان سے.
یا سیدی کس صورت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟
ایسا مریض روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, روزہ رکھے گا تو مر جائے گا, عقل چلی جائے گی, مرض بڑھ جائے گا, دیر میں اچھا ہوگا, کسی یعنی کہ ایسے طبیب حاذق یعنی ماہر ایکسپرٹ طبیب نے جو غیر فاسق ہے اس نے اگر کہا کہ یہ تم کو روزہ رکھو گے تو تم جان کا خطرہ یا عقل کا خطرہ یا مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں تم اچھے ہو گئے, تو اب روزہ قضا کر سکتا ہے, یا خود اپنا تجربہ ایسا تب بھی اجازت کی صورت موجود. خام خام معمولی سا بخار آ گیا تو روزہ نہیں رکھا تو یہ نہیں, ایسا بیمار ہٹے کٹے ہوتے روزہ نہیں رکھتے, بلکہ اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے روزہ نہ رکھنے کا, اپنے اولڈ ٹاؤن کا مجھے پتا چلا کہ کھارا تھا اولڈ ٹاؤن، پہلے تو روزوں کا ماحول بہت تھا، اب پتا چلا ہے کہ وہاں دن دہاڑے کھاتے پیتے. پہلے گوشت فروش بھی کیا کرتے تھے، چائے چھپا کے رکھتے تھے، یوں پیتے، سگریٹ بھی یوں چھپا کے پیتے تھے. اب سنا کہ یہ بھی گوشت فروشوں کو دیکھا تھا میں نے، باقی اب سنا کہ عام طور پہ روزہ کم ہو گیا. روزہ رکھواؤ تحریک بڑھانی چاہیے، آپ لوگ ساتھ دیں، روزوں کے لیے سمجھائیں، نمازوں کے لیے سمجھائیں، نہ کہ خود ہی کوتاہی کریں.
باپا جان اب رقم مل جائے اور وہ بھی ایک روپے کا سکہ، اس پہ لکھا ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کا گوارا نہیں ہوتا کہ میں اس کو، دل میں ویسے رقم آتی ہے کہ یار گری ہوئے وہ گری رہنے دے، یار اٹھانا نہیں ہے، مگر جب ایک روپے کا سکہ آتا تو اس میں مطلب آقا کا نام آتا تو مطلب وہ رہا نہیں جاتا. تو
اس کا نام نہیں ہے، کسی بندے کا نام ہوگا،
محمد لکھا ہوا.
تو اخبار کے کاغذ اٹھاتے ہو گے نہیں، کیا نہیں لکھا ہوتا اس میں، تو ایک تھیلا رکھنا پڑے گا آپ کو ساتھ میں، خالی نوٹ پر ہی نام نظر آتا ہے، سکے پر ہی نظر آتا ہے، کاغذ کتنے ہوتے ہیں اس میں، کیا نہیں لکھا ہوتا ہے، کیا کرے آدمی. لیکن ابھی اب اٹھائیں گے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کو اچھی بات ہے.
جیسے مطلب محبت کا ذہن بنا ہے تو جب سے اکثر گاڑی بھی چلا رہا ہوں میں، بائک بھی چلا رہا ہوں تو نظر آتا ہے تو بائک بیچ روڈ پہ سائڈ پہ لگا کے اٹھاتا ہوں، اخبار بھی ہوتا ہے. مطلب گاڑی
عموماً گاڑی روک کے چاہے ٹوک دے جذبہ ان کا ماشاء اللہ. نہیں یہ ہے کہ اٹھانا چاہیے، اچھی بات ہے.
مطلب جب سے
روکنی چاہیے موٹر سائیکل،
یوں تو جان تو پیاری ہوگی ان کو، نہ بیٹھے نہ ہوتے ماشاء اللہ.
بعض اشیاء متبرک ہوتی ہیں، ان کو خاص کسی چیز سے نسبت حاصل ہوتی ہے، اور وہ اشیاء ان چیزوں کا چلنا بھی لمیٹڈ ہوتا ہے کہ اگر ان کو مخصوص وقت میں استعمال نہ کیا جائے تو وہ خراب ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر ایک کاؤنٹر ہے، اگر ہمیں کسی شخصیت کی طرف سے ملتا ہے تو ہم اس کو یوز نہیں کرتے، رکھ دیتے ہیں، تو وہ اس کا جو سیل ہے وہ مخصوص مدت تک چل سکتا ہے، اس کے بعد وہ بند ہو جائے گا. تو آیا اس کو اس طرح رکھ دینا، اس کا استعمال نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں جو کھانے سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کو نہ کھایا جائے تو وہ ناراض ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اس کو استعمال اگرچہ کرتا ہے لیکن وہ اس کو بھی رکھ دیا جاتا ہے، تو ایسے میں کیا کیا جائے؟
بغیر استعمال کے رکھ لیا جائے، ناراض ہو جائے،
یعنی
جب تک راضی نہیں ہوگی تو برکت دے گی کیسے وہ؟ اب یہ کھانا بچہ اگر کوئی رکھ لے، ہاں سکھا لے تو دانے تو کڑک ہو جائیں گے، جیسے اجمیر شریف پہ لنگر تو لوگ بانٹتے. سیل ختم نہ ہو جب تک اگر استعمال کرے، بعد میں بولے رکھ لے، تو صرف رکھنا تو استعمال کرے تو زیادہ برکت نہ ملے، واقعی برکت ملے نا استعمال کرے تو.
گھڑی میں سیل لگا ہوا تو چل ہی رہا ہے، یہ استعمال ہو رہا ہے. کاؤنٹر میں سیل جو ہے وہ نکال دیا گیا سیل، تو بعض اوقات یہ ایک آدھ سال کے بعد بھی سیل استعمال ہو جاتی ہے. جو عام طور پہ جو
نہیں برابر ہے، گھڑی میں ہوگا تو یوز ہوگا. میں جیسے ابھی آیا نا تو اب میں آ گیا، اب تو جانا نہیں ہے، تو میرے سرانے جو تین گھڑیاں رکھتا ہوں نا، تو ان کے سیل میں نے اس سے ہٹا دیے تاکہ اب وہ گھڑی بند ہو گئی، تو سیل اب یوز نہیں ہو رہا. وہ اسی کے بچانے کے لیے کہ وہ خام اگر گھڑی چلتی رہی وہ دیکھے گا تو نہیں، استعمال تو کرے گا نہیں اس کو. اب وہ دیکھنے کے تو ویسے بھی کام نہیں آتی، اور نیند سے اٹھانے کے لیے ہوتی ہیں، ورنہ وہ دیکھنے کے لیے تو ہاتھ میں. اب تو ہاتھ کی گھڑیاں بھی پتہ نہیں کب تک رہیں گی، تو موبائل فون میں بھی گھڑی ہوتی ہے. یہ بھی تو کل من علیہ فان، باقی تو کچھ بھی نہیں رہے گا، رہے نام اللہ کا.
اسے استعمال نہ کر لیا جائے ایسی چیز جو ہو،
گم ہونے کا خطرہ نا. تورک اگر ہے کوئی تو اس کو رکھنے کا تو شروع سے ہی ہے. تابوت سکینہ ہے نا، یہ کہاں سے چلا رہا ہے؟ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے میرا خیال ہے یہ منصوبے وہاں سے چلا رہا ہے نا، وہاں سے چلتے چلتے انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات اس میں شامل ہوتے رہے. تو یہ تبرکات رکھنا تو حجر اسود کتنا پرانا ہے، مقام ابراہیم یہ پرانا ہے، کعبہ شریف کی عمارت. خیر تبرکات رکھنے کا تو کوئی ممانعت ہے ہی نہیں، بلکہ اس کی تو اپنی جگہ پر نیت اچھی ہوگی تو ثواب پائے گا تعظیمن کوئی سا تبرک ہے. اب اس کو حوادث زمانہ یا مرور زمانہ سے کچھ نہ کچھ ملے گا, وہ اس کو نقصان کے نفع کے جو بھی کچھ تو ملے گا, لیکن بات چیزیں سنبھالنے سے نہیں ہوتی. اب کسی نے ربڑ کے چپل استعمال کیے ہیں, ہوائی چپل, وہ رکھ لے گل جائیں گے, یا یہ اپنے ربڑ بینڈ یہ بھی کوئی سنبھال کے رکھ لے تو گرمی میں یہ پگھل جائے گا. تو رکھے وہ چیز جو نسلوں میں چلے, جیسے بال مبارک چل رہے نسلوں میں چل رہے, تو وہ بال مبارک جو ہیں وہ باقی ہیں, ان سے اور کونپلیں نکل رہی ہیں. وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منسوب تو ایسے تبرک آتے ہیں کہ ہے نا تعجب ہے کہ اب تک وہ باقی ہیں, ورنہ کپڑے کا امامہ منسوب ہے, عام آدمی کا کپڑا کہاں باقی رہے گا, گل جائے خلاص ہو جائے, نالے پاک اور کئی چیزیں منسوب ہیں. اب وہ خیر اللہ بہتر جانے کہ کون سی چیز واقعی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی ہے, تو اس لیے منسوب کہتے ہیں کہ منسوب ہے, ہم اس کے تعظیم کریں گے ہم کو ثواب ملے گا. سید بھی ہے وہ منسوب ہی تو ہوتا ہے, اب ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو چیک کر سکیں کہ یہ واقعی سید ہے, لیکن جو منسوب ہے ہم اس کو مان لیں گے سید, ثواب ملے گا احترام کریں گے تو, اور کہیں گے تو اپنا ثبوت دے تو اس کو ایزا ہوگی, یہ اس کی اجازت نہیں ہے.
بعض اوقات جب وقت کچھ گزرتا ہے تو اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے نوٹ تبدیل ہو جاتا ہے, جیسے کچھ عرصہ قبل آپ کی طرف سے 5 روپے کا نوٹ پاکستانی جو تھا یہ عیدی میں عطا کیا جاتا تھا, اب وہ 5 روپے کا نوٹ جو ہے ہمارے یہاں پاکستان میں ختم ہو گیا, اس کی جگہ سکہ چلتا ہے 5 روپے.
آپ 5 روپے کے دور کے, شاکر بھائی 1 روپے کے دور کے,
جی جی
ہے کہ نہیں, وہ روپیہ آپ کے پاس, اب روپیے والے کسی نے دیا ہوگا, 1 روپیہ ہے آپ کے پاس, اب 2 کا نوٹ 1 روپے کا تو آپ نے رکھا ہے. اچھا ماشاء اللہ, اچھا آپ کے پاس ہے.
اب یہ تو ٹھیک ہے, ہم جو اہل محبت ہیں جو عقیدت مند ہیں وہ تو بطور تبرک ہی سے محفوظ رکھیں گے, لیکن جس کا اس طرح کا ذہن نہیں ہے اس کے لیے تو وہ 2 روپے یا 5 روپے 10 روپے ایک نوٹ ہی کی طرح ہے. اب اس پر وقت کچھ ایسا گزر گیا کہ اب اس کی مالیت تھی اب نہ رہی,
یہ بھی سوال بنتا ہے کہ مالیت ہی نہیں رہی, لیکن اب اس کو رکھنا ہی سوال کرے, مالیت بدلی نہ بدلی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو نسبت کی وجہ سے کسی نے اگر سنبھال کے رکھا ہے, مگر یہ ایک نفسیاتی طور پر ایک انسان پر اثر ہوتا ہے کہ وہ جو مطلب حاضر کرنسی ہو نا وہ زیادہ اٹریکٹ, جیسے اب کوئی آ گیا کہ بھائی وہ حاضر سروس ریٹائر نہیں بولتے اپنے آپ کو, حاضر سروس بولتے ہیں, حالانکہ یہ اس وقت ریٹائر ہوتے, تو ریٹائر کی اتنی وہ اہمیت نہیں رہتی جتنی حاضر سروس کی ہوتی. سر
بابا یہ نوٹ پر جو آپ کے 1 روپے 2 روپے والے آتے تھے نوٹ مدینہ بھی لکھا ہوتا تھا,
وہ ایسا ہوتا تھا کہ مدینہ منورہ سے نوٹیں ان کی فضاؤں سے گزار کر ہم لاتے تھے, تو بعض اوقات منگواتے تھے اسرائیل بھائیوں کو, بھیجتے تھے لے جائے لے آئے, مگر اس کا سائڈ افیکٹ یہ ہوا کہ اب ہر نوٹ کو نوٹ مدینہ اب تک بولتے ہیں, نوٹ مدینہ نوٹ مدینہ, دو ان کو نہیں پتا ہوتا ہوگا کہ یہ نوٹیں وہاں سے یوں مدینہ سے ترکیب بنتی ہوگی, یہ نوٹ کا نام نوٹ مدینہ اس لیے وہ کھجور مدینہ, تو یہ مرادی ہوتی تھی مدینہ شریف کی کھجور, لیکن اب اس احتیاط سے ہم لکھتے ہیں مدینہ شریف کی کھجور, تو اس میں شاید اب غلط فہمی نہیں ہوگی, ورنہ ہر کھجور کو بولیں گے کھجور مدینہ, سوغات مدینہ, ہر چیز کو میرے ہاتھ سے گئی سوغات مدینہ, ہے نا, مدنی چادر, مدنی سوٹ.
میں گلزار احمد میں خادم تھا اور مجھے مدرسے والے طلباء ہیں نا انہوں نے کہا تھا کہ آپ حضرت صاحب سے کہیں آپ کو مدینہ کی ٹکٹ دلوائیں گے, ان کے کافی مرید ہیں تو آپ کا کام ہو جائے گا. عید سے پہلے 27 مرحل ختم ہو رہی تھی, آپ نے مجھے اپنے اکٹھے بٹھا کر کھانا بھی کھلایا تھا, بوٹی بھی کھلائی تھی مجھے اپنے ہاتھ سے, اس کے بعد پھر ایک 100 کی نوٹ نکالی آپ نے. میں نے کہا حضور مجھے مدینے کی ٹکٹ چاہیے بس. ایک اور اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا حضرت صاحب جو کچھ دے رہے ہیں یہ لے لو, انشاءاللہ آپ مدینے پہنچ جائیں گے. پھر میں نے آپ کے ہاتھ سے وہ نوٹ لیا, اس کو سنبھال کے رکھا تھا کچھ عرصہ. اس کے بعد دکان کریانہ کی میں نے شروع کی تھی, تو اس میں اس نوٹ کو استعمال کیا تھا. اس کے بعد الحمدللہ اس سے میں نے رکشہ لیا تھا, کچھ دن رکشہ چلایا, پھر 25,000 کا وہ رکشہ بیچا تھا. 25,000 میں عمرہ کا ٹکٹ ملا, میں عمرہ کر کے آ گیا ہوں الحمدللہ.
تبرک کو فنا کیا تو مدینے پہنچے, اگر وہ تبرک تھا بھی تو. بھائی 100 روپے فنا ہوئے بغیر تو کاروبار شروع نہ ہوتا. آپ کا حسن احسان ہے, اللہ نے اسباب کر دیے. اب آب زمزم ہے, تبرک ہے, اب اس کو جب تک فنا نہیں کریں گے کام ہونا مشکل, پینا ہوگا. یہ اس کے بسوں میں وہ ویسیڈیاں, یہ آڈیو کیسیٹیں چلواتے تھے, پھر ویسیڈیاں شروع کیا, اب میموری کارڈ چلواتے ہیں بسوں میں. اویس بولا, اویس مجھے کہا کہ یہ ساتھ بہت دیتے ہیں, یہ لگ گئی یہ دوستی لگتا ہے. یہ بھی اچھا کام ہے, بہت عمدہ کام ہے, بسوں میں چلوانا, گانے باجوں سے کچھ جان چھوٹے ہو رہی ہے.
آج کل وہ بڑی رکشا چل رہی ہے نا, اس میں بدلی ہو رہے, ابھی نیا نیا کام ہے نا تو جلدی ہو رہا ہے کام. پھر رمضان
کی میموریاں لے کر
چلتا رہے گا, پھر اس کے بعد اللہ کرے چلتا رہے میموری کا.
اور رمضان میں بھی اب تو گانے ہی بجتے ہوں گے, پہلے تو لوگ احترام کرتے تھے,
اب دعا کرے کہ یہ گانے ختم ہو جائے.
تو یار بری حالت ہوئی ہے
بابا, سب کے لیے چل مدینہ کی دعا کرتے بابا.
پیارے مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نکاح اور ولیمے کے جو یہ جو مواقع ہوتے ہیں, ان میں کوئی خاص دن کی فضیلت موجود ہے یا کسی بھی دن؟
نکاح کا مستحب ہے جمعہ کے دن ہونا, بہار شریعت حصہ 7 صفحہ نمبر 6 نکاح کا بیان.
بابا آپ کا نکاح کس دن ہوا؟
جمعے کا ہوا, مفتی وقار الدین صاحب نے پھر جمعہ نور مسجد میں, میں یہ نور مسجد میں تھا نا ان دنوں.
یا سیدی, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح گوشت تناول فرمایا کرتے تھے؟
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب گوشت تناول فرماتے یعنی کھاتے, تو اس کی طرف سر اقدس کو نہ جھکاتے, بلکہ اس کو اپنے دہن یعنی مبارک منہ کی طرف اٹھاتے اور پھر دندان مبارک سے کاٹتے.
بنگلہ دیش میں ہر گھر میں افطار ہوتا آئٹم, اور چنا اس کو موری کہتے ہیں, ایک آئٹم ہوتا, یہ ہر گھر میں فال فروٹ بھی ہوتا لیکن یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. اس کے ٹیسٹ کے لیے وہ ایک کاچا پیاز اس کے اندر دینا پڑتا, نہیں دینے سے وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا. تو یہ کھا کر فوراً افطاری کے بعد مسجد میں چلا جاتا ہے مغرب نماز پڑھنے کے لیے. اس کا بارے میں
ہاں, یہ کچی پیاز چنے میں یہاں بھی ڈالتے ہیں, یہاں سموسے میں بھی جو پیاز ہوتی ہے نا مسجدوں میں سموسے آتے ہیں, اسے کچی پیاز کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو تلنے سے ایک دم گل نہیں جاتے, کچے رہتے ہیں, اور چنے میں تو یہاں بھی ڈالتے ہیں. تو یہ اگر منہ میں بدبو ہے پیاز کی, اس حالت میں مسجد میں داخل ہونا یہ حرام ہے, لیکن بدقسمتی سے مسجد میں کچی پیاز والے سموسے اور چنے کھائے جاتے ہیں, افطار میں لوگوں کو مسائل نہیں بتا ہوتے, تو اس لیے ایسے چنے مسجد میں نہ بھیجیں جس میں کچی پیاز ہو, خریدتے وقت بھی دیکھ لیں. اس طرح سموسے کو بھی پہلے چیک کر لیں کہ اس میں کچی پیاز تو نہیں ہے.
بابا جان, میرا نام محمد ارسان اختاری ہے. بابا جان, جو کسٹمر کو گوشت دیتے ہیں تو اچھا پیس نکال کے دکھاتے ہیں, اسے کہتے ہیں دیکھو سبحان اللہ کیسا پیس ہے, تو ذکر کرواتے ہیں, تو ایسا کروانا کیسا ہے؟ بلا وجہ اس سے ذکر کروانا, یعنی اپنے گوشت مال کی تعریف کروانا,
تو وہ تو سبحان اللہ نہیں بولتا ہوگا گاہک, تو
کسٹمر زبردستی کھلوا دیتے دیکھیں کیسا پیس ہے ماشاء اللہ.
وہ تو آپ ہی ہوئے نا, ترغیب ہوئی نا, وہ بولے نہ بولے آپ کے نصیب. اپنی چیز کی عمدگی ظاہر کرنے کے لیے درود شریف پڑھنا, سبحان اللہ کہنا, اس کو تو بہار شریعت میں ناجائز لکھا ہے,
فضائل بتا دیں کہ پٹ کا گوشت کھانا سنت ہے،
کمر
کا گوشت یہ کھانا سنت ہے مبارک ہے، ایسے دکانداری میں اپنی دکانداری چمکانے کے لیے سنت ہے بتانا کیا،
گردن کا بھی ثابت ہے پشت اور دست. اب دست سے مراد دستی تو یہ پورا جو پیس ہوتا ہے نا آپ کا پسلیوں والا، اس کو آپ لوگ بولتے ہیں دستی، یعنی یہ جیسے بکرے کے چار پیس کریں گے ہے نا، تو جو اوپر کا جو یہ پورا ہے نا اس کے دو بیچ میں سے کرتے ہیں، یہ سارے وہی لوگ دستی بولتے ہیں. دستی سے مراد وہ نہیں اپنے جس میں ہڈی نکلتی ہے چوڑی، وہ جو نکلتا ہے نا شانہ، شاید دستی اس کو بولتے ہیں. مگر یہ پسلیوں کو بھی سینے کو بھی سب کو دستی میں کھپا دیتے ہیں، تو اس لیے وہ سنت بولنے سے پہلے تو سوچ لینا چاہیے، سرکار کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب نہ کی جائے.
دکھاتے ہیں کٹنگ کر کے مخصوص دستی دیتے ہیں، ابھی پٹ کا الگ ہی دکھاتے ہیں کمر کا، جیسا کہنا
اگر آپ لوگوں کی پٹ بھی پتہ نہیں کہاں تک جاتی ہوگی،
مخصوص کاٹ کے دکھاتے جہاں تک ہوتی ہے.
آپ نے کس سے پوچھا کہ کہاں تک ہوتی ہے؟
ہو الگ ہی پتہ چل جاتا ہے نا اس کے جو
آپ کو پتا چل جاتا ہے، اس کے لیے آپ کو صحیح پتا چلا ہی نہیں چلا یہ طے کون کرے گا. اچھا گردن کا ثابت، تو اب گردن سے بھی آپ لوگ جو کرتے ہیں نا گردن کا اشر اوپر کا گوشت نکال لیتے ہیں، اس کا کیما بنا کے کھلا دیتے ہیں، تو کیا وہ بچی ہوئی ہڈیاں کھانا سنت ہے؟ یعنی ایک تہ جو ہے گوشت کی یہ لوگ نکال لیتے ہیں کیمے کے لیے، اب کیما بھی تو دینا ہے نا گاہک ہوتے کیمے کے، پھر بھی گردن میں گوشت تو ہوتا ہے. اس طرح پیٹ کی پردے وغیرہ سب پھینکنے کے بھی قیمے میں پیس جاتے ہوں گے، جو چیز پھینکنے کا جس کو عرف ہے وہ اگر پیس کے کھلائیں گے تو گناہگار ہوں گے، دھوکہ ہی ہوا نا وہ بےچارا کھا لے گا، حالانکہ وہ ہے ہی پھینکنے کی چیز، ہڈیاں جو پھینکنے کی ہیں عرف وہ وزن میں چلا دیں گے تو گناہگار ہوں گے. ہاں گاہک کو پتا ہے، جیسے کہ آپ پورا جانور تولیں گے تو پھینکنے والی ہڈیاں وغیرہ چچڑے سب اس میں ہیں، تو اس کے دام میں بھی فرق ہوتا ہے. اور اگر کاٹ کے جو گاہک کو دیتے ہیں عام کسٹمر کو آدھا کلو پاؤ کلو، تو اس میں جو ہڈیاں اور چچڑے پھینکنے کا عرف ہے پھینکے جاتے ہیں، وہ اگر وزن میں چلا دیں گے تو گاہک کو نہیں پتا تو یہ دھوکے سے گیا، تو آپ گناہ گار ہوں گے. گاہک کو پتا اور گاہک خوشی سے لے رہی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن گاہک کہاں خوشی سے لے گا پھینکنے والی ہڈی. اس طرح چربیوں کا بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے، اصل وہ کرتے کیا ہے ہڈی بڑی ہڈی دیں گے، اور جو گوشت کاٹتے ہیں نا یہ گوشت کاٹا بوٹی یوں کری اور یوں ترازو میں رکھتے تھے، گوشت بوٹی دکھاتے ہیں ہڈی نہیں یہ چھپی ہوتی ہے. اچھا پھر وہ پہلے ترازو یہ لٹکے ہوتے تھے، اس کو یوں مارتے تھے پلے پہ اٹھا لیتے، یہ سب تماشے دیکھے میں نے. یہ دھوکا در دھوکا. ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ اس طرح گوشت والے دھوکا دیتے ہیں، پانی بھر دیتے ہیں پھونک مار کے وہ پھلا دیتے ہیں. کیا کیا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.